من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له سفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پتھرے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا دبایا جائے گا گویا کہ وہ خود آگ کے پتھرے ہیں. پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی اور بار بار اسی طرح تپا تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے. قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پتھرے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا گویا کہ وہ خود آگ کے پتھرے ہیں. پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی اور بار بار اسی طرح تپا تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے. قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا، گائے بکری والوں پر ان کی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اور اس کی کیفیت بتائی گئی ہے. یہاں عام طور سے جانوروں کی اتنی مقدار ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہو نہیں ہوتی، عرب میں انہی کی کثرت تھی. البتہ سونا چاندی اور اس کے متعلقات ایسی چیزیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں اس لیے اتنی ہی حدیث پر قناعت تھی اور اس سے بھی سب چیزوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا حشر ہیں. یہ وبال و عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا، سونا چاندی جہنم کی آنکھ کے ٹکڑے بن کر داغ دیے جائیں گے، یہ تو صرف قیامت کے ایک دن کا عذاب ہے جو پیشی کا دن ہے، لیکن اس دن کی مقدار بھی 50,000 برس کی ہوگی. اور اتنے دن زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھگت کر یہ معلوم ہوگا کہ اپنے دوسرے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے، یا وہ اگر اس قابل نہیں اور معافی کی کوئی صورت نہیں یا زکوٰۃ نہ دینے ہی کا ابھی کچھ اور عذاب بھگتنا باقی ہیں تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تحریر و تقریر میں آ نہیں سکتا. اس حدیث میں قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ معارج کے شروع میں بھی قیامت کے دن کو اسی مقدار کا بتایا ہے، لیکن بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا گزر جائے گا جیسا کہ ایک فرد نماز پڑھ لی ہو، اور بعض لوگوں پر ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسا کہ ظہر سے عصر تک کا وقت ہے. اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، اور سیر و تفریح کے شوقین سبھی اس سے واقف ہیں کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپیے پر روپیہ اور اشرفی پر اشرفی رکھ دی جائے، بلکہ اس کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر رکھے جا سکیں، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا اس کے ہر قیراط جو تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغ دیا جائے گا، اس کے بعد چاہے اس کی بخشش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیا جائے. آگ میں تپا کر داغ دیے جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزر چکا ہے یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ دوسری فصل کی آیات میں نمبر 5 پر صفحہ 162 پر گزرا ہے. بعض حدیث میں اس کے مال کا سانپ بن کر توق پہنانا بھی آیا ہے جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توک کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ پڑھی. یہ آیت شریفہ ماں اس کے ترجمے کے دوسری فصل کے نمبر 3 پر صفحہ 158 پر گزر چکی ہے. اس سانپ کی ایک صفت تو یہ بیان کی کہ وہ شجاع ہو، جس سے بعض علماء نے نر سانپ مراد دیا اور بعض نے کہا کہ وہ سانپ کہلاتا ہے جو دم کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کر مقابلہ کرتا ہے. دوسری صفت اس کی یہ فرمائی کہ وہ گنجا ہوگا، اور گنجا اس واسطے کہا کہ سانپ جب بہت زہریلا ہوتا ہے تو اس کے زہر کی شدت سے اس کے سر پر سے بال اڑ جایا کرتے ہیں. اور تیسری صفت اس سانپ کی یہ بیان فرمائی کہ اس پر دو نقطے سیاہ ہوں گے. اس پر دو نقطے سیاہ ہونا بھی سانپ کے زیادہ زہریلا ہونے کی علامت ہے، ایسے سانپ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے. اور بعض علماء نے دو نقطوں کے بجائے سانپ کے منہ پر زہر کی کثرت سے دونوں جانب زہر کا جھاگ ترجمہ کیا ہے، اور بعض نے دو دانت جو اس کے منہ سے باہر دونوں جانب نکلے ہوئے ہوں گے، اور بعضوں نے دو زہر کی تھیلیاں جو دونوں جانب لٹکی ہوئی ہوگی اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک حدیث پاک میں زکات نہ دینے پر اس مال کا سانپ بن کر توق پہنانا ذکر کیا، اور پہلی حدیث میں آنکھ پر تپا کر داغ دینا گزرا ہے. یہ دونوں قسم کے عذاب قرآن پاک کی دو آیتوں میں بھی گزر چکے ہیں، اور دونوں آیتیں دوسری فصل کی آیات کے ذیل میں گزری ہیں. وہ دو عذابوں میں کوئی اشکال نہیں، مختلف اوقات کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے، اور مختلف انواع مال کے اعتبار سے بھی، اور مختلف آدمیوں کے اعتبار سے بھی، اور دونوں عذاب جمع بھی ہو سکتے ہیں. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ سانپ بن کر پیچھے لگتے ہیں اور پترے بن کر داغ دینے میں فرق اس وجہ سے ہیں کہ آدمی اگر مجملن مال سے محبت ہو، اس کی تفاصیل سے خصوصی تعلق نہ ہو، تو اس کا مال ایک شے واحد سانپ بن کر اس کے پیچھے لگ جائے گا، اور جس کو مال کی تفاصیل سے تعلق خاطر ہو، وہ روپیہ اور اشرفی کو گن گن کر رکھتا ہو، اور جو مل جائے اس کے روپیے بنا کر رکھتا ہو، تو اس کا مال پترے بنا کر داغ دیا جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا دو نقطوں والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا. وہ شخص گھبرا کر کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، اس جس کو چھوڑ کر تو آیا تھا. وہ سانپ اول اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو. قیامت کے عذابوں میں کثرت سے بات آئی ہے کہ جو شخص کسی عذاب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر عذاب کے مسلط ہونے کے واسطے اپنی اصلی حالت پر عود کر کے دوبارہ عذاب کا محل بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. جن لوگوں کے پاس بھی مقدار زکات یعنی نصاب کے بقدر مال ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے اموال کا حساب کر کے اپنی زکات ادا کر دیں. سونا چاندی ہو یا مال نامی ہو، تجارت کا سامان ہو، جن چیزوں پر زکات واجب آتی ہیں، علماء سے تفصیلی مسائل ہر آدمی اپنی اپنی جو صورت ہے، کیفیت ہے، اس حساب سے معلوم کریں اور اپنے اموال کی زکات ادا کریں. ورنہ اس فریضے کے ادا نہ کرنے پر بھی یہ سخت وعیدیں ہیں، میدان قیامت میں رسوائی اور پھر اس کے ساتھ اتنا سارا عذاب آدمی نہیں بھگت پائے گا وہاں. اس لیے اپنے اموال کی زکات ادا کرے، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں لڑکیاں، بالغ لڑکیاں ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، ایسی بچیوں کے پاس بھی آج کل تو 50-60 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے یا اتنی قیمت کا سونا چاندی ہوتا ہے، ان سے بھی معلوم کرے, چاہے شادی شدہ نہیں ہے وہ لیکن بالغ لڑکی ہیں, زکات جو ہے وہ بالغ مکلف پر ہے, نابالغ بچے ہیں ان پر زکات واجب نہیں ہوتی. گھر کی عورتیں ہیں, ماں بہنیں ہیں یا بچیاں ہیں, بیوی ہیں, ان سے معلوم کرے کہ ان کے پاس اگر اس مقدار کی قیمت ہے تو ان کو زکات کی ترغیب دیں, اور اپنے دوستوں میں, ساتھیوں میں, پارٹنروں میں آپس میں کاروبار کرتے ہیں تو ان سے بھی معلوم کریں اگر ان پر زکات واجب ہو رہی ہے تو ان کو اس طرف آمادہ کریں کہ اپنے اموال کی زکات ادا کریں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طرح زکات بھی فرض ہے. اور ادا نہ کرنے کے یہ وبال ہم نے ابھی سنے, اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. آج اتوار ہمارا کش کا دن ہے اور ماشاءاللہ جماعتیں بھی آئی ہوئی ہیں مسجد میں. یہ جو گشت اور اس کے متعلق جو کچھ اعمال ہیں یہ سارے اسی کے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے سارے فرائض زندہ ہو جائے, ایمان, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, اور مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا مبارک دین جو ہے وہ امت کے تمام طبقات میں اپنی اصلی صورت میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو. اسی کی یہ چلت پھرت, اسی کی نقل و حرکت اور اسی کی محنت ہے, اور اس محنت میں جو بنیادی عمل ہیں جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا گیا وہ کڑی ہے, اور اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں. بلکہ یہ جو مجمع ابھی یہاں بیٹھا ہے اس کے پیچھے ہم جائیں گے غور کریں گے تو اس میں ان عمومی گشتوں کا بڑا حصہ ہے. 30 سال 40 سال پیچھے ہم جائیں گے اور اس وقت جو لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ اس وقت مسجدوں کا کیا حال رہتا تھا, نمازی کتنے ہوتے تھے, روزہ رکھنے والے کتنے تھے, قرآن پڑھنے والے کتنے تھے, صحیح قرآن سنانے والے کتنے تھے, تو ان سے ہمیں پتا چلے گا کہ ان عمومی گشتوں کا اور اس مبارک نقل و حرکت کا اس پورے ماحول کے پیچھے بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین اپنی اصلی صورت میں ہماری زندگیوں میں بھی آوے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں منتقل ہو, اور صرف ہماری نسلوں میں نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں منتقل ہو. اس کے لیے ہمیں بھی اپنی جان, مال, اپنے اوقات, اپنی صلاحیتوں کو فارغ کرنا چاہیے, اور پارٹ ٹائم کے طور پر نہیں. وہ تو جو لوگ جاہل ہیں, جانتے نہیں ہیں, جن پر دنیا غالب ہے ان سے بھائی اتنا بھائی کچھ نہیں, تم اپنا فارغ وقت دے دو, مری مرغی بھی ان کی قبول. لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, دین کی محنت کو سمجھتے ہیں, دین کی محنت میں جنہوں نے وقت گزارا ہے, ان کو تو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساری ضرورتیں اور ہمارے کام کاج پر اللہ کا دین مقدم, پہلا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے دین کا ہے. اس لیے ہم اپنی ذات سے اپنے اوقات کو فارغ کریں. رمضان میں کاروبار کام کاج کی مجبوری تو کم ہوتی ہے لیکن آرام کا تقاضا ہے, روزے کا سہم ہے, اندر سے نیت کریں گے تو اللہ توفیق دے گا. اللہ کے کام کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے. جو لوگ 5 وقت مسجد میں آنا طے کرتے ہیں اللہ ان کو لاتا ہے, اور بہت سے مسلمان ہیں جو روزہ رکھ کر 5 وقت مسجد میں آنا طے نہیں کرتے, وہ نہیں آ پاتے. جو روزانہ 3 پارے کی تراویح سننا طے کرتے ہیں تو وہ روزانہ 3 پارے کے سنتے ہیں, بوڑھے بوڑھے سنتے ہیں, شوگر پریشر کے بیمار ہیں وہ سنتے ہیں. جب وہ طے کرتے ہیں تو اللہ طاقت اور ہمت دے دیتا ہے. اس لیے طے کریں گے تو اللہ آسان کر دے گا کہ ہمیں ماہ مبارک میں بھی دعوت کے جو اعمال ہیں, گشت ہیں, تعلیم ہیں, ملاقاتوں کا نظام ہے, جماعتوں کی نصرت ہے, اس میں ہمیں پیش پیش رہنا ہے. اس وقت ہزاروں بندے نکلے ہوئے ہیں جو سفروں میں ہیں اور کام کر رہے علاقوں میں. ابھی میں پچھلے 3 دن گزشتہ پیر منگل بدھ میں بڑوڈا میں تھا تو وہاں انہوں نے نظام بنایا ہے, تقریباً ان کے ساتھی 150 جگہ تراویح سنانے جاتے ہیں, 150 جگہ جامو گھوڑا تک آتے ہیں وہ, تقریباً 100 کلومیٹر کا ان کا سفر ہوتا ہے. تو وہاں روزانہ جاتے ہیں. ایس ایس جی ہاسپٹل میں, ایم ایس میں, بارول یونیورسٹی میں تقریباً 120 لڑکے لڑکیاں مسلمان ہیں, تو روزانہ وہاں سے وہ لوگ ان کا افطاری کا سامان لے کر آتے ہیں. 110 لوگوں کا ان کو افطار کراتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد جاتے ہیں. روزانہ روزانہ وہاں سے پارول واگوڑیا, واگوڑیا سے 8 کلومیٹر اندر ہے, ان کے ذمہ کیا ہے, وہاں روزانہ جاتے ہیں. گوتری میں جو کووڈ ہاسپٹل ہے وہاں روزانہ جاتے ہیں. ایک دن مجھے ہاسپٹل میں تھا, تاخیر ہوئی تو میں باہر نکلا, مسجد میں اقامت ہو گئی, تو میں نے ایک لڑکے کو فون کیا کہ بھائی اپنے نماز کہاں پڑھیں گے. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں پڑھتے ہو, کیونکہ ہم لوگ ابھی گوتری جائیں گے. تو میں نے کہا مجھے لے کر جاؤ. تو پھر وہاں سے ہم گئے گوتری میں جو کووڈ ہاسپٹل ہے وہاں, تو وہاں وہ گشت کرتے ہیں رات میں مغرب کے بعد, اور پھر جتنے ریلیٹیو باہر رہتے ہیں مریضوں کے, رشتے دار باہر بیٹھے رہتے ہیں, تو ان پر گشت کر کے ان کو سمجھا بجھا کر ان کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھاتے ہیں. میں نے وہاں ان کے ساتھ تراویح پڑھی. روزانہ جاتے ہو تو طے کرتا ہے آدمی ایسے 150 جگہ جاتے ہیں, 150 جگہ, اس میں کہیں 40 کلومیٹر ہیں, کہیں 30 کلومیٹر ہیں, کہیں 20 کلومیٹر ہیں, کہیں 25 کلومیٹر ہیں, اور روزانہ اپنی جان اور مال, یہ 110 لوگوں کا افطاری اور سحری کا نظام وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں, کوئی چندہ نہیں کرتے اس کا, یا کوئی ان کو کوئی تنظیم مدد نہیں کرتی ہے. وہ جو لوگ ہیں خود ہی وہ اپنے پاس سے جمع کر کے ان کی سحری افطاری کا نظام کرتے ہیں, اور پھر ان کو نماز پڑھاتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد جاتے ہیں. تو محنت کرنے والوں نے نیت کی ہے تو اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے, اور اگر ہم نیت نہ کریں تو اپنے محلے کا گش بھی نہیں کر پاتے. وہ روزانہ جامو گھوڑا بروڑا سے کتنا ہوتا ہے, روزانہ جاتے ہیں جامو گھوڑا سے, جن کے ذمے کیا وہی جاتے ہیں. ادھر جمبوسر تعلقے کے دیہاتوں تک وہ روزانہ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے گزشتہ 5-6 سال پہلے جب ہم نے اس کی ابتدا کی تو 17 جگہ جاتے تھے, 17, پھر دوسرے سال کچھ جگہ بڑھی, تیسرے, ہر سال جگہ بڑھتی جاتی ہے. اس سال 150 جگہ ہو گئی, اور پھر اوپر سے بات ہے کہ ابھی نائٹ کرفیو چل رہا ہے وہاں بھی, نائٹ کرفیو چل رہا ہے. ہم لوگ بھی نکلے 8:45 تو کرفیو کا عالم تھا پورا, اور وہاں سے کراس کرتے ہوئے وہاں گوتری ہاسپٹل میں جا کر انہوں نے, وہ روزانہ جاتے ہیں. تو کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی آسان کر دیتا ہے, اور آدمی کرنا نہ چاہے تو آدمی اپنی مسجد کا کام بھی نہیں کر پاتا, اور اپنے یہاں سے دوسری مسجد میں دوسرا گشت آدمی نہیں کر پاتا کہ ابھی رمضان ہے, ابھی رمضان چل رہا ہے. تو اس لیے گزارش ہے سب سے کہ جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور آج 4 بجے سے گشت کا طے کیا ہے, سب سے پہلے 4 بجے سے جمع ہو کر گشت کی بات ہوگی, اور اسی میں گشت بھی ہوگا, بعد اثر انشاءاللہ بیان ہوگا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ حصہ ہو جائے, کچھ کر کے جائیں گے تو وہ ہمارا وہاں بولے گا وہاں کیا ہوا, ورنہ ویسے ہی زندگی غفلت میں گزر جائے گی. یہ وقت ہمارا آدمی ادھر ادھر ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ گھنٹہ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور پھر سو گئے تو وقت پورا ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بناویں, ملاقاتوں میں, گشتوں میں, اور جماعت کی نصرت میں, خدمت میں, اور دیگر جتنے اعمال ہیں, اجتماعی اعمال ہیں, مشورے سے اس کے امور طے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان اعمال میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا. تو کوئی فکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون آئیں گے 4 بجے سے, ذرا برابر کر لو پھر ایسے لکھے, اور پکی نیت کریں گے تو اللہ لائے گا. اکثر فارغ ہی ہیں, زیادہ تر اس میں سے فارغ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے ابھی. کچھ لوگ ہوں گے جن کو کام کاج کچھ ہے, اور جن کو کام ہے وہ بھی 8 تو طے کر لو کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر 4 بجے تک میں فارغ ہو کر وہ لے کے آ جائے گی. ماشاء اللہ جماعتیں بھی ایک جماعت جا کر آ گئی سکوے والی, اور دوسری ایک جماعت 3 دن کی گئی ہے, اور ایک جماعت خود کو جا رہی ہے. تو یہ نکلنے والے طے کرتے اللہ لے جاتا ہے, اور جو طے نہیں کرتے ان کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے کہ رمضان میں کیسے جائیں گے. تو جنہوں نے طے کیا وہ جا کر آ بھی گئے ہیں, جا رہے ہیں, اس لیے نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں خوب جم کر عبادت بھی کریں گے اور دعوت کے اعمال میں بھی شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.